फिराई है देखो लबों पर जिक्रे खुदा जिक्रे आखा खुले आँख सल्ली अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان مبارک اور با برکت کاموں میں سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندے کو مستحق بناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض،
اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا،
تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔
جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو۔
ذالک هو الفوز العظیم،
یہی بڑی کامیابی ہے۔
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم،
جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب،
کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ जिसमें एक दरवाजा है।
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
उसके अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ अजाब।
ينادونهم ألم نكن معكم
منافق मुसलमानों को पुकारेंगे क्या हम तुम्हारे साथ न थे।
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
وہ کہیں گے کیوں نہیں मगर तुमने तो अपनी जानें फितने में डाली और मुसलमानों की बुराई तकते और शक रखते और झूठी तमाह ने तुम्हें फरेब दिया यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर इस बड़े फरेबी ने मगरूर रखा।
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
तो आज ना तुमसे कोई फिदिया लिया जाए और ना कुले काफिरों से।
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
तुम्हारा ठिकाना आग है वो तुम्हारी रफीक है और क्या ही बुरा अंजाम।
صدق الله العظيم
رب العالمين نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان منور فرمائے ہمارے دل ہمارے ذہن ہمارے دماغ روشن رہیں قرآن مجید کی تعلیمات سے اور اس کی روشنی حاصل کرنے کا تقاضا اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے ہوں اس کے احکامات کو سمجھنے والے ہوں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے جب تک اس پیغام کو سمجھنے کی طرف نہیں آئیں گے تو اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلے کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ سیرت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اسے کیسے پڑھا جانا چاہیے، کن لوگوں نے سیرت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی لگا کر کتابیں لکھی ہیں اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کیا انعام ملے، کیا اکرام ملے۔ ایک وہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر زندگی گزارتا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہونے کا دعوے دار تو ہے، کلمہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے پڑھا ہے، لیکن اپنی زندگی گزار یوں رہا ہے کہ سیرت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں اور سیرت کے مطابق عمل کرنے والے کی زندگی میں، سیرت کو پڑھنے سمجھنے والے کی زندگی میں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب سیرت کی کتابیں پڑھ کر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ آج گفتگو آگے بڑھے گی تو کوشش کی جائے گی کہ ان سارے ہی مضامین کو کور کیا جائے اور ان پر ڈسکس کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عظیم فیضان نصیب فرمائے۔ حافظ محمد عمر اختاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے زبردست کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح و طیبہ میں ہوئی پٹتا بڑا نور را سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور ستا نور کی سرکار ہے کیا اس
شمع دل میں
قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے نظر نور را قدرتی بینوں میں کیا بجتا
جھوٹ جا
غزل پڑھ کر
بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے امام اہل سنت کا زبردست لکھا ہوا کلام, اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید سنا جائے اور چند اشعار مزید, دل کر رہا تھا کہ یہ بھی پڑھ دیا جائے, یہ بھی پڑھ دیا جائے, یہ بھی پڑھ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آج سلسلے کا موضوع ہے, آج عنوان ہے, اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنی ہے. عبد الواجد بھائی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سیرت کسے کہیں گے, اور دوسرا یہ کہ سیرت پڑھنے کے فوائد کیا ہیں, کیوں سیرت پڑھی جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت اور سیر کا لفظ جو ہے وہ بہت قریب قریب ہیں, جیسے سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا, اسی سے ماخوذ ہے سیرت. جس شخص کی آپ سیرت پڑھتے ہیں اس کی زندگی ایک سفر کی طرح ہوتی ہے, اور آپ اس کی زندگی کے سفر میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں.
واہ واہ.
اس کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں, اس کا بچپن کیسے گزرا, اس کی جوانی کیسے گزری, اس کا بڑھاپا کیسے گزرا. تو سیرت کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی آپ سیرت پڑھتے ہیں آپ اس کی زندگی میں اس کے شریک سفر ہو جاتے ہیں.
آپ عبد الواجد بھائی, بڑے پیارے الفاظ آپ نے منتخب فرمایا, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ, ناظرین میرے ہاتھوں میں, آپ اس کتاب کو پڑھیے, اول تا آخر پڑھیے, آپ یقین کیجئے اللہ نے چاہا ایسا کرم ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے جیسے سیرت کے واقعات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا, آپ بھی کہیں نہ کہیں ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ بھی آگے اس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو, جیسے یوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں موجود ہیں اور اپنی کھڑکی کے باہر سے کوئی منظر دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ.
آپ یوں کتاب کو پڑھتے چلے جائیں تو ایسا لگے گا کہ کوئی منظر ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی چلتا چلا جا رہا ہے. اس طرح لکھنے والوں نے کیا کمال لکھا ہے, اللہ کریم برکت عطا فرمائے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظم علیہ رحمۃ اللہ,
آپ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جہاں مختلف کتابیں ہیں, حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی, جس میں نبی پاک علیہ السلام, اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا مبارک انداز, انہیں امام ترمذی کی ایک کتاب شمال ترمذی بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کمالات پر ہے. تو یہ جو ترمذی شریف کتاب ہے اس کے بارے میں محدثین کرام نے لکھا, فرماتے ہیں اس کی عظمت و شان یہ ہے جس گھر میں یہ کتاب ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھر میں بیان فرما رہے ہیں.
اللہ,
تو ایسی ایسی پیاری کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہیں, تو واقعی سیرت پر ہمیں پڑھنا چاہیے.
سبحان اللہ. جی عبد الواجد
جی, تو سیرت کا مفہوم تو اب واضح ہو گیا.
کیا بات.
اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہماری یہاں اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنا.
واہ.
یہ سعادت کیسے ملتی ہے؟ تمام سعادتیں, تمام برکتیں, تمام رحمتیں سب حضور کی ذات کی طرف لوٹتی ہیں.
اللہ,
جس نے سعادت مل, جسے سعادت چاہیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے.
واہ.
جسے برکت چاہیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. جسے دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے.
سبحان اللہ.
تو تمام سعادتیں, تمام برکتیں, تمام رحمتیں, تمام راحتیں, تمام عزتیں سب حضور کی بارگاہ سے ملتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ملتی ہیں جب ہمارا کنیکشن حضور کی ذات سے مضبوط ہو جائے.
سبحان
اللہ. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں, میں نے ایک لفظ استعمال کیا تمام عزتیں.
جی
آپ دیکھیں کہ جو حضور سے جس طرح سے وابستہ ہے اسی طرح سے اس کی عزت ہے. حسنین کریمین جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
سبحان اللہ.
کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے نواسے ہیں. سیدہ فاطمہ جو ہے وہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی صاحبزادی ہیں. ابو بکر صدیق افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں. علماء فقہا محدثین متکلمین یہاں تک کہ عربی زبان و ادب کے ماہرین کی بھی عزتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ حضور کی مبارک زبان عربی کے عالم ہیں. عالم کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کی شریعت کا عالم ہے. فقہا کی عزت فقہا کی رفتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اعمال شریعت جیسے حضور نے انجام دیے وہ ان اعمال شریعت کو ویسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. متکلمین علم العقائد کے ماہرین ان کی عزتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں جو میرے مبارک میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. اولیاء کرام صوفیاء اعظام اس وجہ سے بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال باطنی پر عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. نعت پڑھنے والے کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھتا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ تمام سعادتیں برکتیں رحمتیں سب حضور کی بارگاہ سے وابستہ ہیں. اور جو جتنا حضور کے قریب ہے اسے اتنی ہی برکت اسے اتنی ہی رحمت اسے اتنی ہی سعادت اور اس کا اتنا ہی بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے.
سبحان اللہ.
اب ہم سیرت کیوں پڑھیں؟
جی
ہاں جی, ہم سیرت اس وجہ سے پڑھیں کہ اگر ہم بھی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر کے پھر میں آپ کی طرف ہی لوٹوں گا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ سیرت کوئی ایک دفعہ پڑھنے کی چیز ہے.
اچھا
نہیں, سیرت بار بار پڑھنے کی چیز ہے. آپ زندگی کے جس فیز میں ہیں جس حصے میں ہیں جس پوزیشن پر ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس مقام اس مرتبے اس پوزیشن اس منصب پر آپ کو لمحہ بلمحہ رہنمائی کی ضرورت ہے.
صحیح.
لمحہ بلمحہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو وہ رہنمائی وہ گائیڈنس وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ حضور کی ذات سے ملے گی. شوہر ہو تو کیسا شوہر ہو,
صحیح
ٹھیک ہے, والد ہو تو کیسا والد ہو, ٹھیک ہے, تاجر ہو تو کیسا تاجر ہو, استاد ہو تو کیسا استاد ہو, جب کسی پہ شفقت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے تو کیسے ہاتھ پھیرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیرت سے معلوم ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے ایک بلند مرتبہ انسان بننا ہے,
واہ واہ,
اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے, اگر آپ نے برکتوں اور سعادتوں کو پانا ہے تو سیرت کا مطالعہ کیجئے اور بار بار کیجئے.
کیا بات ہے عبد الواجد, بہت زبردست اور پیاری بات آپ نے کی, اللہ کریم آپ کو برکت دے. مدنی چل کے ناظرین دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھ ہی رہے ہیں لوگوں کو جو زندگی گزار رہے ہیں, کہیں عبادت کا پہلو غالب ہے تو وہاں پر اخلاقیات دیکھا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ تر ایڈ نہیں ہے, کہیں اخلاقیات بہت زیادہ ایڈ ہیں تو وہاں عبادت کا پہلو جو ہے اس میں بہت ساری مسنگ ہیں, کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ خدمت خلق ہے تو باقی چیپٹر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, تو یوں کہیں نہ کہیں مختلف پہلو جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے یار ایک اچھا آدمی ایک رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے اس کی زندگی میں یہ پہلو جو ہے یہ شامل نہیں ہے, اگر یہ بھی ہوتا تو سیرت کو اور نکھار دیتا, یہ ہوتا تو یہ بندہ اور اچھا ہو جاتا, یہ بندہ ہوتا یہ خصوصیت اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جو زندگی ہے وہ اور نکھری ہوئی ہوتی اور لوگ اس سے زیادہ فیض حاصل کر رہے ہوتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور انسان کامل, اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس بات کو بیان کیا تو یوں ہوا کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے تنہا ایسا یکتا کیا ہے کہ سارے فضائل ان کو عطا فرما دیے, یعنی جو جہاں کی کثرت تھی وہ اس ایک قلت میں جمع کروا دی, کسی ایک وحدت میں جمع فرما دی اور اس ایک تنہا ذات میں جمع فرما دی رب العالمین نے. تو یہاں کوئی بھی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جسے تشنا رہنے دیا ہو, جس میں پیاس باقی ہو. جب بندہ اپنی زندگی میں کوئی خوبی ایڈ کرنا چاہتا ہے کسی بھی قسم کی اور حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے تو وہ خوبی حضور کی سیرت سے بندے کو مل ہی جاتی ہے. کیا کہیں گے دان بھائی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, اگر ہم جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اس پر غور کریں تو جو عقل صحیح ہے نا وہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ دنیا میں تشریف لانا وہ ایک سال ایک مہینے دو سال ایک صدی کے لیے نہیں تھا, بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو ختم فرمایا. اب قیامت تک ایک ہی رہبر و رہنما ہے, ایک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. زمانے بدلنے تھے, ایجادات ہونی تھی, لوگوں کے رہن سہن نے بدلنا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہترین انداز زندگی, وہ تعلیمات عطا فرمائیں, وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں آپ کی امت کے لیے رہبر و رہنما وہ کتاب عطا کی ہے, اور سنت کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی امت کو دیا گیا ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا, ایجادات ہوتی رہیں گی, لیکن جب جب زمانہ بدلے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, حضور کی تعلیم لوگوں کے لیے رہبر و رہنما اسی طرح ہوں گی. یہ نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگ جو ہے وہ قرآن حدیث پر عمل کرتے تھے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پریشان ہو گئے ہوں. کسی ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگوں سے دور ہوئی ہوں. کوئی نیا مسئلہ, کوئی نئی ایجاد, کوئی نئی معلومات, کوئی ایسا انداز کوئی دنیا کے اندر رونما ہوا ہو اور اسلام نے اس پر رہنمائی نہ کی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی بھی اسی اعتبار سے ہے. آپ دیکھیے لوگ جو ہے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے, ان کے انداز زندگی کو دیکھا جائے, ایک شخص ہے مثال کے طور پر, جس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز سیرت ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, آپ دیکھیں اس کو کس قدر محفوظ بنایا گیا ہے, امت کے لیے کس قدر محفوظ بنایا گیا ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے وہ ہیں جو تشنا ہیں, جن کے بارے میں کسی کتاب میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس انداز میں انہوں نے زندگی کا یہ حصہ گزارا تھا. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے, داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے اور یہ داڑھی کے ساتھ جو چھوٹا حصہ ہے اس میں کتنے تھے, صحابہ کرام نے اس کو بھی بیان کیا ہے. یہ انتہائی صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس معاملے میں کہ امت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہنچے اور لوگ, آپ دیکھیں جو داڑھی مبارک کے بالوں کی تعداد کو جانتے ہیں, دنیا جہان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کے بارے اب تو کوئی گن لے کسی کے بارے میں, تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات بھی لوگوں تک بیان کرنے کی ہے کہ داڑھی شریف میں بال کتنے سفید تھے.
اس کے اپنے بال سفید ہوتے ہیں, اسے تعداد سے معلوم ہوتی
ہے, ایسے ہی ہے. لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے. اچھا داڑھی مبارک میں کتنے تھے اور کل ادھر ادھر کے ملا کے کل کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے. تو یہ جب صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں میں ایسی باتوں کو ڈال دیا کہ آپ زندگی کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر مبارک کے اندر زندگی گزارنے کا انداز ہے, وہ جو مسجد میں ہے, جو بازار میں ہے, جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرے کے اندر رہ کر ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا جو انداز ہے, یعنی آپ دیکھیے کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے, اگر وہ بچپن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بچپن سے اگر وہ یوں کہہ لیں کہ فیض پانا چاہتا ہے, ان واقعات کو وہ جاننا چاہتا ہے, سیرت کی کتابوں کے اندر وہ موجود. اگر لڑکپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی مبارک سے پہلے کا جو مبارک انداز ہے, جو انداز زندگی ہے, وہ موجود. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف اجمالی طور پر موجود ہے, تفصیلی طور پر جو جو کارہائے نمایاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے. آپ دیکھیں کاروبار مکہ پاک میں ہے اور شہرت شام تک صادق امین ہونے کی ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے کہ اگر کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں عملی نمونہ بھی موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں. یعنی دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, احادیث کے ذریعے تاجر کو بتا رہے ہیں ایسا ایسا ہونا چاہیے, اور خود تجارت کر کے بتا رہے ہیں جو میں نے کہا ہے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو یہ ہے. ایسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں نماز عبادت کی جب بات آتی ہے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اس طرح اس طرح پڑھو اس طرح, بلکہ پڑھا پڑھ کر بتایا ہے کہ یہ انداز ہے. حتیٰ کہ اگر بھول ہو جائے سجدہ سہو کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی اسباب کو پیدا فرمایا کہ امت کو سجدہ صاحب کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام نے سکھا دیا کہ یوں کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں جو جامعیت ہے, جو انداز میں نبی پاک علیہ السلام کے ایک عالمگیریت ہے کہ دنیا جہان کے کسی خطے کا رہنے والا شخص ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حضور کے انداز زندگی میں اس کے لیے سبق ہے, رہبری ہے, رہنمائی ہے اس کے لیے, تو ہم لا محالہ اس چیز کے پابند ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنی جامعیت کے ساتھ موجود نہیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایک آدمی ہے ازدواجی زندگی ہے, بیوی بچے ہیں اس کے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح زندگی گزاروں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی ہے. وہ کیسے گزارے گا؟ شادی نہیں فرمائی انہوں نے تو. باپ کی شفقت مہربانی اس انداز میں یوں عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر موجود نہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو انداز زندگی ہے وہ ایک والد کی حیثیت سے بھی موجود ہے, ایک شوہر کی حیثیت سے بھی موجود ہے, اور ایک نانا کی حیثیت سے بھی موجود ہے کہ اپنے نواسوں کے ساتھ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو وہ جامعیت, اسی لیے تو اسوہ حسنہ فرمایا اس کو کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے, یہ بہترین نمونہ ہے, رول ماڈل ہے, ان کو دیکھ دیکھ کر انہیں کاپی کرتے چلے جاؤ. جس کا کاپی کرنے کا انداز, انہیں ان کے انداز اپنانے کا انداز جتنا ان کی ان سے مماثلت رکھنے والا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی عزت پاتا چلا جائے گا, اور ان کی بارگاہ میں بھی اتنا ہی وہ بندہ قرب پاتا چلا جائے گا, اتنا ان کا محبوب ہوتا چلا جائے گا جو جتنے اچھے انداز میں نقل کرے گا.
آپ دیکھیے بڑی زبردست بات کی آپ نے, اور جب یوں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیسے محفوظ رہی اور کیوں کر محفوظ رہی, جب یوں سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی حضور کی سیرت کیسے لکھ لی گئی کیا وہ, لیکن اس زمانے کو اگر دیکھیں تو اس دور میں جو افراد موجود تھے وہ اسماء الرجال کے علماء اس دور میں بھی موجود تھے, یعنی علم الانساب جانتے تھے, لوگوں کے نسبی حالات, کون کس کا بیٹا ہے اور اس کے جو والد ہیں اس کے طور طریقے عادات اقوار کیا تھے, لوگ اس میں مہارت رکھا کرتے
بالکل,
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس فن میں بڑے کامل تھے اور بڑے ماہر تھے, لوگ دور دراز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں پوچھنے آتے تھے. یعنی آپ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت سے اجداد کی طرف ہم نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں, ایسے ہی پھر اوپر تک چلے جائیں جہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب بیان فرمایا, سب کے حالات زندگی مدون بھی ہیں, اس دور کے جو افراد ہیں وہ اس کو جانتے بھی ہیں, پھر بعد میں سیرت نگاروں نے انہی کی روایات کو لکھا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق اس طرح سے معلومات ملتی ہیں اور اس طرح نمایاں خصوصیات یہ رکھنے والے تھے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا کرے تو ہم پڑھنے والے بن جائیں, لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ لکھنے والوں نے جب لکھا, جنہوں نے اہتمام کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جمع کیا, اللہ کریم ان کی نیتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے, ان کی خدمتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے, لیکن ایک بات یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ تاریخ رتب و یادس کے ساتھ ہی ہے, عجیب و غریب چیزوں کا بھی بیان ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محامد ہیں ان کا بھی بیان ہے, تو اس کے لیے ایک بنیادی طور پر اہمیت خود ہی سامنے آتی ہے کہ دیکھا جائے لکھاری کون ہے, کیا لکھ رہا ہے, کس کے بارے میں لکھ رہا ہے, اور جس کے لیے لکھ رہا ہے اسے تصور کیا کرتا ہے. جب ان سارے تصورات کے ساتھ بندہ سیرت کو لکھ رہا ہوتا ہے تو پھر کتابوں میں وہ روحانیت بھی موجود ہوتی ہے, کتابوں میں وہ ایک خاص تاثر بھی ان کے پڑھنے سے مل رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نبی کی شان کو پڑھ رہا ہے. سید ثاقب شاہ صاحب کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ اگر اس حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی دیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آقا ہیں, مولا ہیں, وہ تو بڑے ہیں, تو سب کا تو ویسے ہی ایک عام تصور بنتا ہے کہ جب وہ اتنے بڑے ہیں, اتنی عزت ہے اور لوگ یوں یوں بچھے جا رہے ہیں ان کے معاملے میں, تو کوئی اگر مس بیہیو کر جائے تو اس کے ساتھ ان کا کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, ایسا کوئی واقعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ سارے ہی تو عزت کر رہے ہیں, سارے ہی تو اہمیت دے رہے ہیں, تو اگر عفو درگزر معاف کرنا دیکھا جائے تو کیا ان کی سیرت میں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ شاہان جہان جو دیکھے جاتے ہیں وہ تو دربار میں بے ضابطگی سے کھانسنے والوں کو بھی ان کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے,
اللہ
بے اجازت آنے والوں کو بھی مار ڈالا کرتے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار شاہی ہے اور یہ وہ دربار ہے جو دنیا میں بھی لگا کرتا ہے, اور اس دربار کے دربان آسمانوں سے آتے ہیں, ایسا عالی شان دربار ہے. تو یہاں کیا انداز ہوا کرتا تھا, یہاں کوئی معافی کا, یہاں کوئی عفو و درگزر کا پیغام ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف اعتبارات سے ماشاءاللہ مبلغین نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے کہ ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے. پھر یقیناً جب پڑھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں جب اسے اپلائی کریں گے, زندگی میں لے کر آئیں گے, تو انشاءاللہ سعادتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک کمالات سے اللہ پاک نے نوازا ہے.
سبحان اللہ,
کئی ایک کمالات سے اللہ پاک نے نوازا ہے. دیگر جن کو سب
کئی ایک کو نہ مائنس کریں, بے شمار کمالات سے نوازا.
یوں عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, یوں ہی عرض کرتے ہیں,
بے شمار پر روایت میں بعد میں سناؤں گا جی.
کیا بات,
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں. اگر ہم دیگر انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں یا جس میں اللہ پاک نے جو کمال انبیاء کرام میں رکھا ہے نا, ان سب سے زائد اللہ پاک نے کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں.
سبحان اللہ,
کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دلیل بن کر آئے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. جنہیں اللہ واضح دلیل فرما رہا ہے, یہ واضح برہان ہے, اللہ کی برہان ہے, اللہ کی دلیل ہے. تو جتنے کمالات اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمائے, جتنے معجزات اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمائے, جتنے اوصاف اللہ پاک نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے, ان سب سے زائد کمالات, سب سے زائد معجزات, سب سے زیادہ اوصاف اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. تو جو ایسی مبارک ہستی ہیں کہ جو اللہ کی برہان ہیں, اللہ پاک کی دلیل ہیں, تو اور پھر اتنے کمالات کی جامع ہیں, ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا مبارک انداز کتنا مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب ہم پڑھتے ہیں, تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جب بہت زیادہ افراد منسلک ہو جائیں تو پہلے تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہوگی کہ کوئی مس بیہیو کرتا ہو, لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کیا تو حضور کا رد عمل کیا تھا؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو وہ کچھ ہے کہ جو چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں, حد نافذ کر سکتے ہیں, کسی کو سزا دینا چاہیں سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں, حضور نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے جب حضور تشریف لے کر جاتے ہیں تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی؟ ان لوگوں نے، کفار مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے کر، اذیتیں پہنچا کر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کون سا ستم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ لیکن
دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا گیا،
جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم انہوں نے نہ کیا ہو وہ کون سا ستم تھا؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیسا تھا کہ جن لوگوں نے، طائف والوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے، حضور علیہ السلام انہیں بھی دعائیں عطا فرما رہے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا ہیں، کس شان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں؟ اور
جب کچھ اصب یوں بھی کیٹیگرائز کیا جائے نا کہ ایک معاملہ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت تو ایک گویا لوگوں کے سامنے ہی ایک عام آدمی کی حیثیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، لیکن اس وقت بھی اخلاق، اوصاف اور کردار اتنا ستھرا، اتنا نمایاں ہے کہ انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر یہ غلطی ہے یا یہ چیز اس طرح سے ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس مکمل ہوتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور جو لوگ صادق و امین کہہ رہے ہیں اپنے معاملے میں ان کی گواہی یا ان کے فیصلے کو اپنا حکم تسلیم کر رہے ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہی درست ہے یہ مان رہے ہیں، صادق و امین انہیں کہہ رہے ہیں، سچا امانت دار انہیں مان رہے ہیں، 40 سال کے بعد، یعنی ایک لمبا عرصہ گزر گیا جو خود رب العالمین نے نبوت کی دلیل کے طور پر اس کو بیان کیا، فرمایا گا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک عمر ہے جو میں تم میں اس سے پہلے گزار چکا ہوں۔ اب 40 برس گزرنے کے بعد اب جو انداز ہے وہ اعلان نبوت کا ہے، اور اب لوگوں کی طرف سے تکالیف کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ عرصہ ہے جو ہجرت سے پہلے پہلے کا ہے، یعنی ویسے تو طویل ہے لیکن پوری حیات سے اگر اس کو دیکھا جائے وہ تقریباً 13 سال ہیں کہ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں بھی ابھی تو لوگ آ کر جمع ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آ رہے ہیں، لیکن یہ 53 ایئرز جب آپ کی ایج ہوئی تو یہ 41 سے لے کے یا 40 سے لے کے 53 تک کا جو عرصہ ہے یہ بڑا کروشل ٹائم گزرا ہے، جس میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و در گزر کا معاملہ بھی کیا، اور اس کے بعد جب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور جوک در جوک یہ تاروں کے ہجوم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ تھا نا کہ ان لوگوں نے مشکلیں اتنی دی، ستایا اتنا، اپنا گھر چھوڑنے پر، اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ایک تو یہ معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے مجبور کر دیا اس کے بعد بھی، اب جب فتح مکہ کی بات آتی ہے نا کہ اتنا اس طرح کا زندگی کا انداز گزرنے کے بعد اب جب دوبارہ آ رہے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جتنی تعداد مکے میں موجود ہے ان کے پاس کچھ کم افراد ہو، بلکہ فوج کے اعتبار سے بہت بڑی فوج لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انداز کیا ہے کہ جنہوں نے ستایا تھا انہی کو کہہ رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے ستایا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو ایک کریم بھائی کی طرح جانتے ہیں، جس طرح ایک کرم کرنے والا، رحمت کرنے والا بھائی ہوتا ہے، آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ خود کر چکے ہیں، ہم کر چکے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں آپ نہیں کریں گے، یہ عظیم مظاہرہ ہے فتح مکہ ارشاد فرما رہے ہیں۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں، اب جو ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت تنگ کیا تھا، ستایا تھا، آج ان کے لیے کیا تھا، وہی کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے حوالے سے تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، عام معافی کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے یہ جو حضور علیہ السلام کا عمل ہے، چونکہ یہ تربیت اللہ پاک نبی،
ایک لفظ آپ نے استعمال کیا اور میری یہاں یوں کہوں میں سوئی اٹک گئی نا، عام معافی کا اعلان کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی زندگی میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے یوں کر دیا اور یوں کر دیا، لیکن عام معافی کہیں گے کسے؟ جب ظلم عام ہوا تھا نا تو اس سے ذرا اس کے تقابل کیا جائے کہ پھر عام معافی کسے کہیں گے؟ لوگوں پر ظلم نہیں ہوئے ہوتے، صرف خواہش کچلی گئی ہوتی ہے۔ یہاں پر فزیکل، پریکٹیکل اور ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس جس انداز سے وہ ستا سکتے تھے، ستا چکے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ عام معافی کا آپ ذرا تصور دیکھیے، جس جس نے جس جس طرح سے جو جو ظلم کیا سب کو معاف کر دیا، کتنا عموم ہے۔
خالد بھائی، اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی انہوں نے تکلیفیں دیں، اور اولاد کا دکھ درد جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو یوں کہہ لیں کہ توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ ان کا جو ظلم و ستم والا انداز تھا، جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی جانتے تھے، لیکن ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ شہزاد صاحب قبلہ نے یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم، وہ کن سے کہا تھا انہوں نے؟ اپنے سگے بھائیوں سے کہا تھا، اور وہاں ایک رشتہ داری بھی ہے، سگے بھائی بھی ہیں وہ، اور بھی یوں کہہ لیں کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سگے بھائی سے نہیں فرما رہے، وہ لوگ جو بعض ہم قوم ہیں اور بعض کے ساتھ صرف رہنے کا تعلق تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا اعلان معافی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انداز میں یوں معاف کر دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر معافی کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں عزتیں کیسی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو جناب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، ارشاد فرمایا اس کو بھی پناہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ سردار ہیں تو ان کی سرداری کو یوں قائم رکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز ہے معاف کر دینے کا، اس پر تو بے شمار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں واقعات موجود ہیں۔ صرف ایک عرض کروں گا پھر شاہ صاحب کی طرف، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہیں نا، اونٹنی پر سوار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی سواری پر ہیں۔ انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تھوڑا سخت قسم کے جوتے۔ کہتے ہیں کہ جب سفر کر رہے تھے نا تو مجھے ایسے نا اونگ آ گئی اچانک، اور میری سواری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پاس چلی گئی، اور اتنا قریب ہوئی کہ میرا جو وہ سخت جوتا تھا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کے لگ گیا۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نا تکلیف پہنچی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ دور کرو اس کو، ایسے فرمایا، اور جو ہاتھ میں کوڑا تھا نا اس کو چلانے کے لیے جو ایک یوں کہہ لیں ڈنڈی تھی یا لکڑی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں وہ بھی یوں ہلکی سی کی۔ اب دیکھیں کتنا مارا ہوگا، یہ تو وہ انداز ہے، اللہ اکبر، صدقے جائے بندہ اور قربان جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دور کرو۔ اچھا، وہ جو تھوڑی ہلکی سی تکلیف انہیں پہنچ گئی، اب دیکھیے یہاں انداز نبی پاک علیہ السلام کا۔ حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو ڈر گیا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو کہتے ہیں اب میری کیفیت یہ تھی کہ جب وہاں پہنچ گئے، رستے میں رکے، تو اب میں نے کہا میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترے گی، میں تو نبی پاک علیہ السلام کو، میرے جو ہے وہ پاؤں سے تکلیف پہنچ گئی ہے اور میرا پاؤں اس طرح لگ گیا۔ کہتے ہیں میری حالت غیر ہو چکی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بارے میں۔ کہتے ہیں صبح صبح نا میں نکلا اور باہر دور چلا گیا، میں نے کہا کہ، اور واپسی آیا، میں نے کہا کہ بھئی کوئی آیا تو نہیں تھا مجھے پتہ کرنے جو پیچھے تھے؟ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں یاد کیا۔ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میں نے جو کام مجھ سے ہو گیا ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کل میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، ارشاد فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، 80 بکریاں تھی اس کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی نا اس کے بدلے میں یہ 80 بکریاں قبول کر لو۔ حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راضی ہو جائیں, آپ کی رضا میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر ہے. یہ انداز کریمانہ ہے نبی پاک علیہ السلام. وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا, اور ادھر اللہ کے ماں, حالانکہ حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ ان کا جوتا جو تھا نا وہ سخت تھا جس سے تکلیف پہنچ سکتی تھی لگنے کی وجہ سے, اور اسی لیے غالباً کہ وہ تکلیف کا معاملہ تھا اس کی سختی کو بیان کیا گیا. لیکن ادھر نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز یہ ہے, انہوں ان سے جو ہوا سو ہوا. اور ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام سے مجھ سے بدلہ لے لو.
میں چاہوں گا اس معاملے کو بھی تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں کہ ان کو ڈر کس بات کا تھا, کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یوں تھا کہ کوئی ذرا سی کوئی حرکت کر دے تو اس کو مارا جاتا تھا؟ اس بات کا ڈر تھا,
وہ ڈر اس وجہ سے رہے تھے. وہ خود کہتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اللہ کریم میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ کر دے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی.
آوازیں جنہوں نے بلند کی ان کو جانتے تھے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جس کے شاہی آداب خود شہنشاہ رب العالمین جل وعلا بیان فرماتا ہے, تو اس بارگاہ کے آداب تو یوں بیان کر دیے جاتے ہیں, یہاں آواز بلند نہیں کرنی, یہاں حجرے کے باہر سے پکارنا نہیں ہے. جب یہ انداز و آداب ہیں اور جنہوں نے بے ادبیوں کے تصور بھی کیے نا, ان کے حالات پتہ ہی کیا تھے؟ جو آیات کے نازل ہونے کا جو معاملہ بیان کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. ابو لہب نے جب گستاخی کے ارادے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ ایذائیں پہنچائیں تو پھر کیا ہوا تھا؟ آیت نازل ہوئی تھی, ارشاد ہوا تھا تبت یدا ابی لہب وتب, پوری سورہ لہب نازل ہو گئی نا. ایسے ہی جب سورہ کوثر کا شان نزول ہم پڑھتے ہیں, فرمایا گیا ان شانئک هو الابتر, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ ہی اسی کی نسل جو ہے وہ برباد ہو جائے گی, وہی منقطع نسل ہو جائے گا. اور اس چیز کو بیان کیا گیا, تو یہاں اور بھی بے شمار آیات ہیں. یہ مشہور سورہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ ڈر کیا تھا, کہیں یوں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. میں نے مجھ سے کام تو ہو گیا ہے جو نہیں ہونے کا تھا, لیکن وہاں دیکھیے کہ اپنوں اور بیگانوں کا فرق ہے. ایک وہ شخص جو رسول اللہ کی مخاصمت میں آ رہا ہے, حضور سے جھگڑا کرتے ہوئے آ رہا ہے اور حضور کا دشمن بن کے آ رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہے اور انجانے میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے. تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے تو پھر یوں ہو جائے کہ ان کے اموال سے کچھ صدقہ وصول کر لیا جائے, اور صدقہ وصول کیجئے اور ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. ان کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا ان کے لیے کیا شان رکھتی ہے, کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا ان صلاتک سکن لہم, آپ دعا دیتے ہیں ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو 40-80 بکریوں کا آپ نے روایت بیان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی دینے والے. یہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم تو ایسا ہے کہ پانے والا بس پاتا ہی جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
واہ کیا جود و کرم
تو نے تا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے. کلام اعلی حضرت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان بھی عطا کرے اور ان کا فیضان بھی عطا کرے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رہے. والذین تبعوہم بإحسان, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کے ساتھ جو پیروی کرتے رہے ان کا بھی فیضان نصیب ہوتا رہے. اور رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ارشاد فرمایا ہے, اللہ کریم ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں, ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں.
میرا نام عبید رضا اتاری ہے, آپ مجھے یہ سنا دے, بنانا جشنِ میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جنت پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد
مرحبا,
حضور کی آمد
مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ. واہ واہ واہ, جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے. ماشاء اللہ بہت پیاری فرمائش کی آپ نے. اچھا جی, ہمارے شمس بھائی ہیں اور ان کی فرمائش یہ ہے, تو شاہ خوباں تو جانے جانے, یہ کلام آپ نے سننا ہے. میسیجز بھی ماشاء اللہ اچھے خاصی تعداد میں آ رہے ہیں, انہیں بھی لیتے ہیں, لیکن ناظرین کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.
آپ ظہیر بات کر رہا ہوں, نعت سننی تھی, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہ نعت.
واہ, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, کیا مزید.
میرا نام عبدال احمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. پیارے حالت بھائی, آج آپ کا موضوع بہت کمال کا ہے. احمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے
اس کا
زمانہ ہو گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک برکت عطا کرے. اچھا جی, میسج ہے حافظ طلحہ نذیر صاحب اور عبدالحبیب بھائی کا, ربیع النور شریف کا, سندھی زبان میں اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ سنا دیجیے. کیا بات ہے, اللہ کریم برکت دے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ, صد رضا ہے کراچی سے اور اپریسیشن بھی ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم برکت دے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, یہ کلام سننا ہے. آئے پیارے مصطفیٰ, مدینہ تاری بھائی کا کلام ہے, یہ بھی سننا ہے. اگر یہ کلام ریڈی ہے, ہاں جی بالکل سنا دیجیے.
واہ,
مصطفیٰ 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 تشریف لے آئے, مبارک ہو شگے مشکل خوشا تشریف لے آئے, مبارک شاہ سراسر پہ کرے نورے خدا نے جلوہ فرمایا, چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مبارک ہو یتیموں کو فقیروں کو مبارک ہو مبارک ہو غریبوں کو غلاموں کو مبارک ہو
مبارک بے بسوں کو گتما پرسوں کو مبارک ہو مبارک بے قصوں کو بے نواؤں کو مبارک ہو سرکار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا
گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا سردار آ پہنچے میرے مولا میرے رہبر میرے سرکار آ پہنچے
میرے ہاتھ سبل گونین کے مختار آ پہنچے شہنشاہ رسول آئے شگ ابرار آ پہنچے
وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا میں ان کا رونق دنیا دی آئے وہ شمع لا مکان وہ زینت عرش بری آئے
انیس الحال کی راحت للعاشقین آئے شفیع المذنبین رحمت للعالمین آئے
خورشید ہی وہ شمکا صبح شب ولادت بانٹا گئے دو جہاں میں تو تم دیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت سلاطین زمانہ دامن امید پھیلائیں حضور شاہ سرفرازان عالم التجا لائیں
کیا بات ہے جی کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہے عاشقان رسول جھنڈے بھی لگانا شروع کر دیے ہیں ویسے تو اور جنہوں نے اب تک نہیں لگائے ہیں بالکل تیاری کر لیجئے کہا جاتا ہے ریڈی اسٹڈی ہو جائیں بالکل بالکل تیار ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن بھی منانا ہے اور خوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کو بھی سجانا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا کرے میسیجز ہمارے پاس ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح والشمس دعا کرتے ہیں یہ کلام سننا ہے اچھا جی خوشیاں مناؤ بھائیوں آ گئے سرکار سبحان اللہ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا ماشاء اللہ اس کلام کی بھی فرمائش ہے اچھا جی اشفاق بھائی کو بلایا جائے یہ بھی فرمائش ہے بالکل جی کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے اچھا جی یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے اشفاق بھائی کے اس کلام کی بھی فرمائش ہے اچھا جی حافظ مبشر صاحب ہیں اور واہ کیا جود و کرم ہے یہ سننا ہے ماشاء اللہ یہ ہم نے سن لیا ہے اچھا جی مجھے کلام سننا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے سبحان اللہ واہ جی واہ اچھا جی میرے آگے کون سی کتاب رکھی ہے؟ جی میرے آگے کتاب رکھی ہے سیرت مصطفیٰ، اس کو ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں، پھر دکھا دیتے ہیں، یہ کتاب میرے آگے رکھی ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، بارہویں کے مہینے میں نیت کر لی جائے کہ اس کو مکمل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ بڑا بہترین کام ہوگا، پورا مہینے میں مکمل کر لیں، ابتدا کے 12 دنوں میں مکمل کر لیں، اس سے جیسے بن پڑے ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ اچھا جی آج لازمن لازمن یہ کلام سنا دیجیے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، قائد آباد سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ سلیم الدین صاحب ہیں لاہور سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ارحم ارحم یا رحمان، سلمان بھائی کی آواز میں یہ کلام سنا دیجیے، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکتیں دے۔ سلمان بھائی الحمدللہ سلسلے میں موجود ہیں، آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے بھی انشاءاللہ ہم حصہ حاصل کریں گے، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی اور بھی بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی عمر بھائی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔
Stop.
ہجرے سیبا یادمان کر
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے.
سیرت کا موضوع آپ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں خالد بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ عبدالواجد بھائی ہیں, ماشاءاللہ ثاقب شاہ صاحب, عدنان بھائی گفتگو فرمائی ہی ہے. بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دی ہے.
سبحان اللہ.
دو اشعار میں پڑھوں گا
جی بالکل.
کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئیں. آپ حضور کا حسن بیان کریں, معجزات بیان کریں, آپ کے ہاتھ کی بات کریں, آپ کی زبان کی بات کریں, آپ کی آنکھوں کی بات کریں, آپ کے کان کی بات کریں, آپ کے مبارک بالوں کی بات کریں, آپ کے قدمین کی بات کریں, آپ کے مبارک ناخن کی بات کریں, سب کچھ کرتے چلے آئیں تو آخر میں بات آپ یہی کہنے پڑے گی کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئیں, ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. اور پھر وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو ہم تو کیا بیان کریں, شیخ محقق جیسا عظیم محدث جیسا بڑے صغیر پاک و ہند میں جن کی وجہ سے علم حدیث کی جو ہے وہ برکت ہے اور بہار ہے, اور پھر آپ کا علم ہے, آپ کا ایک مقام ہے علم حدیث کے اندر بھی. آپ نے لکھا ہے نا کہ لا یمکن الثناء کان حقہ, جس طرح حق بنتا ہے ویسے ہم نہیں کر سکتے. یہ اللہ پاک نے مہربانی اپنے محبوب پہ خاص کرم نوازی فرما رکھی ہے کہ ان کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے. تو ہم انشاءاللہ الکریم جو صحابہ کرام علیہ مرضوان نے جو انداز اپنایا, جو اولیاء امت نے انداز اپنایا, اور جو صلحاء سے چلتا ہوا انداز آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, معجزات, اخلاق, سیرت کے بیان کا, انشاءاللہ اس سے ہم امیر سنت کی برکت سے فیض دیتے ہوئے ناظرین کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
اللہ کریم ہمیں کامیابی سے, اچھے انداز سے اور عمدہ اخلاص کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کا زبردست تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور بالکل ہونا بھی چاہیے, اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ مدنی چینل کو دیکھنے کی دعوت بالخصوص ان 12 دنوں میں ہم نے مزید عام کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن دیکھیں. اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت مزید بڑھے گی. اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا سلسلہ اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک شعر صلوات و سلام کا.
مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سنا, شمع بزم ہدایت پہلا کو سنا, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل اب رو روز تا حق پہلا محشر میں جب جب کی آمد ہو, اور بھیجے سب کی شوکت پہلا کو سلام, مجھ سے خدمت خود سی کہے ہمارا, مجھ سے خدمت خود سی کہے ہمارا,
پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر.